الله من فرأى الفاتحة. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
اللهم صل على محمد وآل محمد.
إن الحسين مصباح الهدى والسفينة النجاة.
صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
نمبر الإسلام کا ارشاد گرامی امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کہ میرا حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہے. اس حسین کو پہچانو، اس نے ہدایت کے لیے کیا کچھ زحمات برداشت کی، اس چراغ ہدایت کو جلانے کے لیے کیا کچھ امام حسین علیہ السلام نے انجام دیا، کہ آخر اس بھٹکتی ہوئی انسانیت کو راہ نجات مل جائے اور یہ انسانیت جو ظلم اور تاریکی کے تلاطم حالات میں حیران اور پریشان ہے، اس کو کوئی ناخدا مل جائے جو اس کی نجات کا سبب بن جائے. تو وہ حسین آواز دے رہا ہے کہ دیکھو، کسی بھی زمانے میں اگر تم پریشان ہو جاؤ اور زمانے کی ظلم بربریت، ظلم زمانے کی ضلالت و گمراہی تمہیں اپنی آغوش میں لے لے اور تمہیں کوئی راہ نجات نہ ملے، تو پھر کربلا کا سہارا لینا، کربلا کی تعلیمات پہ عمل کرنا، کربلا کو سمجھنے کی کوشش کرنا کہ کربلا کیا تھی، کس نے برپا کی، کیسے برپا کی اور اس کی عظمت کیا ہے. تو یہ ایام فقط ایام غم نہیں، یہ ایام اپنے ساتھ ایک معرفت کا درس لے کے آئے ہیں، ایک معرفت کا سبق لے کے آئے ہیں. تو ان دنوں میں ہمیں اپنی معرفت کے حوالے سے معلومات میں فقط اضافہ نہیں کرنا کہ معلومات بڑھتی چلی جائے، معرفت بڑھتی چلی جائے اور اس اکٹھی کی ہوئی معرفت اور ان جمع کی ہوئی معلومات پہ انسان عمل پیرا نہ ہو. نہیں، پہلے معرفت کو بڑھانا ہے اور بعد میں اس معرفت پہ عمل کرنا ہے. تو کل عرض کیا تھا کہ اس کربلا کے حوالے سے دو کردار ہمارے سامنے ہیں. ایک کردار ہے حسین ابن علی ابن ابی طالب کا اور دوسرا کردار ہے یزید ابن معاویہ ابن ابی سفیان کا. اور عرض کیا تھا کہ امام کو پہچاننے کے لیے کہ امام کیا تھے، پہچاننے کے لیے تین راستے عرض کیے تھے، ایک قرآن، دوسرا روایات پیغمبر، اور تیسرا جو تاریخ میں جو کچھ مورخین نے لکھا ان کا مطالعہ کرنے سے شخصیت امام ہمارے سامنے واضح ہو جائے گی کہ امام کون تھے، کیا کیا اور کس لیے کیا، اور اس کے مقابلے میں دوسرے کردار کو بھی پہچاننا ہوگا، اور فقط ہماری غرض یہی ہوگی کہ ہم ان دو کرداروں کو بے صورت احسن بیان کریں گے، اور اس کے بعد انسان کی اپنی ذمہ داری کہ وہ کردار حسینی کو اپنا کر راہ نجات پہ گامزن ہو جائے، یا کردار یزیدی میں خود کو مبتلا کر کے اپنے کو جہنم کا ٹھکانہ بنا دے۔ تو غرض کسی کا دل رنجیدہ کرنا نہیں، غرض کسی کا دل دکھانا نہیں، غرض یہ ہے کہ یہ دو کردار سامنے آ جائے، پتہ چل جائے کون سا حق ہے اور کون سا باطل۔ تو قرآن کی ایک اور آیت کہ جس سے ہمیں شخصیت امام کا پتہ چلتا ہے کہ امام کون تھے، امام نے کیا کیا، قرآن نے آواز دی وَمَنْ يُعَذِّبْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ دیکھیں انسان ہمیشہ کوشش یہ کرتا ہے کہ متقی بن جائے، پرہیزدار بن جائے، نیک بن جائے۔ تو نیک کون بنے گا، تقویٰ کسے کہتے ہیں، کون متقی ہوگا، اور کون ایسے افراد ہیں جو اس تقویٰ کے راستے پہ چلتے ہوئے راہ نجات کو طے کر رہے ہیں۔ تو خالق کائنات نے آواز دی کہ انسانیت دیکھو، اگر تقویٰ کو اختیار کرنا ہے اور خود کو تقویٰ کی زینت سے مزین کرنا ہے اور اپنے کو پرہیزگار بنانا ہے، تو یاد رکھو ایک ہی چیز ہے، اگر اس کی تعظیم کرو گے تو متقی بن جاؤ گے۔ قرآن نے آواز دی وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو شعائر اللہ کی تعظیم کرے، جو شعائر اللہ کا احترام کرے وہی متقی ہے۔ ارے وہی لوگ ہیں جن کا دل تقوی کے قریب ہے، ارے وہی لوگ ہیں جو منزل تقوی پہ فائز ہو جائیں گے، ارے وہی لوگ ہیں جو متقی بن کر دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ تو سب سے بہترین نقطہ جو قرآن نے بیان کیا وہ یہ تھا کہ شعائر اللہ کی تعظیم کریں۔ یہ شعائر اللہ کیا ہوتے ہیں؟ شعائر عربی زبان کا کلمہ ہے اور اس کا معنی ہے علم، نشانی، علامت، عزت۔ یہ علم آپ جو نکالتے ہیں، یہ علم کیا ہے؟ یہ علم حضرت ابوالفضل العباس کی نشانی ہے، یعنی جب علم دیکھتے ہیں تو کسی کی یاد آپ کے دل میں تازہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ علم کو عام کپڑا نہ سمجھے، یہ علم کسی مقصد کی طرف آپ کی رہنمائی کر رہا ہے۔ تو اسی طرح قرآن نے آواز دی، دیکھو کائنات میں بہت سی چیزیں ہیں لیکن ہر چیز کو خدا نے اپنی علامت نہیں کہا۔ جو خدا کی علامت ہوگی اس علامت کو دیکھ کر خدا کی اگر یاد آ جائے وہ علامت بن جائے گی، وہ شاعر اللہ میں حساب ہونے لگے گی، وہ شاعر اللہ بن جائے گی، اس کا احترام کرتے رہو گے تو متقی بن جاؤ گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ شاعر اللہ کیا ہے، یعنی وہ نشانیاں، وہ علامتیں جن کو دیکھ کر خدا کی یاد تازہ ہو جائے، جن کو دیکھ کر خدا کی طرف انسان قدم بڑھائے، وہ بن جائیں گے شعائر اللہ۔ اب ہم کس کو شعائر اللہ کہیں؟ نماز پڑھتے ہیں، نہ جانے خدا کی یاد آتی ہے یا نہیں، اگر یاد آتی ہے شعائر اللہ میں بن جائے گی، اگر یاد نہیں آتی تو یہ نماز شعائر اللہ میں نہیں ہوگی۔ روزہ رکھا، خدا کی طرف پڑھ رہے ہیں، خدا کی یاد آ رہی ہے، اور قدم آپ کا ہر روزے کے بعد معرفت کے اعتبار سے اگر خدا کی طرف جا رہا ہے، یہ روزہ شاعر اللہ میں بن جائے گا۔ ارے خمس دیا، زکات دی قربتاً الی اللہ کی نیت سے اور خدا کے قریب ہو گئے، تو یہی خدا کی نشانیاں بن جائیں گی، آپ کو خدا کے قریب کر دے گی اور آپ متقی بن جائیں گے۔ خدا سے پوچھئے کہ خدایا یہ ساری عبادات آیا آپ کی نشانیوں میں سے ہیں کہ جن کو دیکھ کر تیری ذات تک پہنچا جا سکتا ہے؟ تو قرآن نے کہا نہیں، ٹھیک ہے انسان متقی بن جائے گا، ٹھیک ہے انسان اپنے آپ کو نمازوں میں اور روزوں میں مصروف کرنے سے تقوی کی منزل کو طے کر جائے، لیکن یہ شعائر اللہ میں سے نہیں ہے. نماز کو شعائر اللہ سے نہیں بنایا، روزے کو شعائر اللہ سے نہیں بنایا، فقط ایک چیز کو اپنی علامتوں میں سے بنایا اور اپنی نشانیوں میں سے بنایا. وہ کون سی چیز تھی؟ قرآن نے آواز دی، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. ارے صفا اور مروہ کی دو چوٹیاں، یہ دو پہاڑ خدا کی نشانیوں میں سے ہیں. صلوات سنت محمد و آل محمد کی بات ہے. ان کا احترام کیجئے، ان کی عظمت کو مانیے، ان کی عظمت کو قبول کیجئے، تب تو آپ شاعر اللہ کا احترام کریں گے، آپ شاعر اللہ کی عظمت کو مان لیں گے. اگر ان کی عظمت کو مان لیا، میرا اللہ یہ نماز جو سب کچھ چھوڑ کے انسان تیری بارگاہ میں آتا ہے، یہ روزہ سب کچھ انسان اپنے نفس پہ کنٹرول کر کے تیری بارگاہ کی طرف گامزن ہوتا ہے، یہ سب کچھ تیری علامتوں میں نہ قرار پایا، کون سا ایسا مسئلہ تھا؟ کون سی ایسی چیز تھی جو صفا و مروہ میں آپ نے دیکھی کہ وہ صفا و مروہ کو اپنی علامتوں میں بنا لیا اور نماز و روزہ کو اپنی علامتوں میں نہیں بنایا؟ یہ کیا وجہ تھی کہ صفا اور مروہ خدا کی علامتوں میں سے پایا اور شاعر اللہ بن گیا؟ تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، اے انسان میری کتاب ہدایت کا مطالعہ کرو اور صفا اور مروہ کے حالات کو دیکھو، ان کی تعلیمات کو غور سے پڑھو. فقط پڑھ لینے کا نام نہیں، فقط پڑھ لینا کافی نہیں، بلکہ اس قرآن پہ عمل کرنا ہے، اس میں تدبر کرنا ہے، اس میں غور و فکر کرنا ہے، اس میں سوچنا ہے کہ آخر کون سی وجہ تھی کہ یہ صفا و مروہ خدا کی علامتوں میں بن گئے، یہ شاعر اللہ میں شمار ہونے لگے. تو پورا واقعہ مجھے بیان نہیں کرنا، فقط ایک چیز کو بیان کرنا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مختلف امتحانات کیے گئے. سب سے بڑا امتحان آتش نمرود میں جانا. آتش نمرود کے بعد تاکہ ابراہیم، کیونکہ معلوم ہے آپ لوگ کو کہ جناب ابراہیم علیہ السلام مصر کی سرزمین میں زندگی بسر کرتے تھے، خدا کی طرف سے حکم آیا کہ ابراہیم یہ چھوڑ دو مصر کی سرزمین کو، ایک ایسی وادی میں چلے جائے جہاں نہ سبزہ ہے، نہ پانی کا انتظام ہے، نہ سائباں ہے، نہ سایہ ہے، نہ کھانے کا انتظام ہے، اور کرنا کیا ہے کہ وہاں پہ جائیے اور اپنی بیوی حاضرہ کو اور بیٹے اسماعیل کو وہاں پہ چھوڑ کے چلے جائیے. تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے جناب حاضرہ کو اور اپنے بیٹے اسماعیل کو وہاں پہ چھوڑا، خدا پہ توکل کرتے ہوئے اپنی بیوی اور بچوں کو چھوڑ کے واپس مصر کی طرف روانہ ہو گئے. اور واقعی یہ بھی ایک عجب انداز ہے اور ایک عجب درس عبرت ہے ہمارے لیے. ارے ہم مجلس امام حسین منائی جاتی ہے اور ہم لوگ آنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے، مختلف بہانے بنا کر، کوئی کام ہے، ارے بیوی گھر پہ اکیلی ہے، ارے بچوں کا کوئی نہیں، بچوں کے پاس رہنا ہوتا ہے، ان کو ٹائم دینا ہوتا ہے. مجھے نہیں معلوم یہ کیسے خود کو ابراہیمی کہتے ہیں، یہ کیسے خود کو حسینی کہتے ہیں. ارے ابراہیم تو وہ تھا کہ جہاں پہ کوئی انتظام نہ تھا، سب کچھ چھوڑ کے خدا پہ توکل کرتے ہوئے چلے گئے. تو یہ آج کے زمانے کا کیسا ابراہیمی ہے کہ اسی بارے سے ابراہیم کا غم منایا جا رہا ہے اور اس کو فرصت نہیں کہ اس میں شرکت کر کے اپنی سعادت کا انتظام کر لے. سلام پر محمد و آل محمد. جناب ابراہیم چھوڑ کے چلے گئے، ہوا کیا؟ اب ایسا آدم آیا کہ جناب اسماعیل کو پیاس لگی، پیاس کا لگنا تھا کہ حاضرہ آخر ماں ہے، اپنے گنے سے بچے کو تڑپتے ہوئے دیکھ نہ پائی. اب جناب حاضرہ نے اس بچے کے پانی کے انتظام کے لیے صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان چکر لگانے شروع کیے، کبھی صفا سے مروہ کی طرف، کبھی مروہ سے صفا کی طرف. اور یہ بھی ایک عجب نقطہ ہے، جناب حاضرہ چکر لگاتی رہی کہ شاید مجھے ایک بوند پانی کی مل جائے اور میں جناب اسماعیل کی جان کو بچا لوں. لیکن تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ جناب حاضرہ نے چکر لگائے لیکن پانی نہ ملا. جب ساتواں چکر مکمل کیا اس معصوم نے اللہ کے نبی نے اپنی ایڑیوں کو رگڑا اور وہاں سے ایک چشمہ نمودار ہوا جس کا نام آج بھی مسلمان زمزم کے نام سے جانتی ہے. تو یہ اسماعیل کے پاؤں کا نتیجہ ہے کہ جہاں پہ اسماعیل پاؤں مارتے وہاں پہ انسانیت کی حیات کا سبب بن جاتا ہے. ہمیں دیکھنا یہ تھا کہ حاضرہ نے چکر لگائے لیکن پانی نہ ملا, تو کیا جناب حاضرہ نے اپنی کوشش چھوڑ دی؟ نجات کا سامان تو فراہم نہ کر سکی لیکن اس نے اپنے عمل کو روکا نہیں. یہ درس ہے ہمارے لیے کہ دیکھیں بعض اوقات انسان یہ کہتا ہے ارے میں اکیلا ہو کے کیا کروں گا. دیکھیے جناب ابراہیم علیہ السلام جب آپ سے نمرود میں گئے تو ایک پرندہ اپنی چونچ میں پانی لے کے ایک قطرہ پانی کر لے کے آپ کی طرف جا رہا تھا بجھانے کی خاطر. تو کسی نے کہا کہ تیرے اس ایک قطرے سے ابراہیم کی آگ اور آتش گلزار ہو جائے گی, بجھ جائے گی. اس نے آ کر جواب دیا کہ ٹھیک ہے مجھے بھی یقین ہے کہ میرے اس ایک قطرے سے آتش بجھے گی تو نہیں, لیکن آنے والا زمانہ جب آئے گا تو مجھے آگ جلانے والوں میں شمار نہیں کرے گا, مجھے آگ بجھانے والوں میں شمار کرے گا. تو ہمیں بھی یہ درس ملتا ہے کہ یہ نہ سمجھے کہ ہم اکیلے ہیں. آپ حق پہ راستے کے حق کے راستے پہ چلے اگر یہ اکیلے ہی کیوں نہ ہو. یہ درس ہے جو ابراہیم سے ملتا ہے اور جناب حضرت سے ملتا ہے کہ دیکھو حق کا راستہ جب تنہا ہو تو حق کے راستے پہ چلو, بھلے آپ کو انصار نہ ملے, بھلے آپ کو مددگار نہ ملے, ارے آنے والا زمانہ آپ کو حق کا حامی شمار کرے گا, حق کا مخالف نہ کرے گا. تو جناب حاضرہ نے یہ چکر لگائے اور تاریخ نے یہ بتایا کہ یہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ حاضرہ کا اپنا بیٹا تھا اس کو بچانا تھا اور خدا نے صفا اور مروہ کو اپنی علامتوں میں بنا دیا. کہا نہیں نہیں اے انسان یاد رکھو جناب حاضرہ نے جب چکر لگائے تو دل میں یہ تھا کہ ایک اللہ کا نبی, ایک اللہ کا معصوم نمائندہ, اس کی جب جان خطرے میں ہے تو اس کی جان کو بچانے کے لیے جو عمل بھی انجام دیا جائے اس عمل کو شعائر اللہ کہتے ہیں, وہ اللہ کی علامتوں میں سے بن جاتا ہے. ارے جناب حاضرہ نے یہ ثابت کیا کہ دیکھو ٹھیک ہے میرے دل میں اسماعیل کی بیٹے ہونے کی حیثیت سے بھی محبت ہے, لیکن اس محبت کے ناطے اسماعیل کے لیے چکر نہیں لگا رہی بلکہ نیت یہ ہے کہ یہ اللہ کا نبی ہے. اللہ کا نبی جب بچ جائے گا انسانیت کے لیے ہدایت کا سبب بن جائے گا, پوری انسانیت کو گمراہی سے نجات دے گا. میں اس لیے چکر لگا رہی ہوں. تو یہ عمل جناب حضرہ کا خالق کو اتنا پسند آیا کہ جب بھی کسی کی حرکت, جب بھی کسی کا عمل کسی نبی کی نجات کے لیے ہو تو خالق کائنات اس کو شاعر اللہ میں بناتا ہے. ان شاعر اللہ کا احترام کریں گے, ان شاعر اللہ کو اپنے دل میں بسائیں گے, ان شاعر اللہ کی تعظیم کریں گے تو آپ بن جائیں گے مستقی. اگر مستقی مستقی بن گئے تو راہ نجات کو طے کر جائیں گے. میں اب ایک جملہ یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں کہ حاضرہ وہ تھی کہ جس نے ایک نبی کی جان کے بچانے کے لیے کوشش کی اور اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہوئی, لیکن خالق کو اتنا پسند آیا اور حج کے ارکان میں رکھ دیا کہ حاجی جاؤ اتنا خرچ کرو, اپنے اہل عیال کو چھوڑ کے جاؤ اور احرام اپنے بدن پہ باندھ کے سب کچھ قربان کر دو, کسی چیز کو ہاتھ نہ لگاؤ, لیکن جب تک صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان سات چکر نہ لگاؤ گے یہ حج بارگاہ الہی میں قابل قبول ہونے والا نہیں. اس لیے کہ حضرت کی سنت کو باقی رکھنا ہے اور حضرت کی سنت اس لیے ہے کہ ایک نبی کی جان کو بچایا ہے, ایک نبی کی جان کو بچانے کے لیے سات چکر لگائے. ارے حسین کی عظمت کو پہچانیے کہ جس نے مدینے سے مکہ اور مکہ سے کربلا میں جا کے 1,24,000 پیغمبر کی محنت کو بچایا. ارے ایک کی محنت کو بچانے سے صفا اور مروہ شعائر اللہ میں سے بنتا ہے. امام نے کربلا کو برپا کر کے 1,24,000 پیغمبر کو بچا دیا تو یہ کربلا شعائر اللہ میں سے ہے. ان کا احترام کرو تو مستقی بنو گے. احترام پر محمد یہ صفا اور مروہ کیوں شاعر اللہ میں سے بنا, یہ اللہ کی نشانیاں ہیں, یہ اللہ کے راستے ہیں, یہ وہ راستے ہیں جن کو طے کر کے انسان خدا کی بارگاہ میں پہنچتا ہے. ارے حاضرہ نے اپنے عمل سے یہ بتایا کہ دیکھو میری ذات کا مسئلہ نہیں تھا، ایک معصوم کی جان کو خطرہ تھا۔ یہ معصوم وہ ہے جو انسانیت کو نجات دے گا، جو انسانیت کے لیے ہدایت کا سبب بن جائے گا۔ ارے ایک معصوم کو جناب حاضرہ نے بچایا، اس کو حج میں رکھا گیا، اور امام نے 1,24,000 کی محنت کو بچایا، تو کربلا کو وجود میں لائے۔ اور دیکھیے گا خدا نے ادب انتظام کیا کہ دیکھو حاضرہ کی محنت اپنی جگہ پہ اور امام حسین کی محنت اپنی جگہ پہ۔ ارے حاضرہ نے بھی محنت کی، حسین نے بھی محنت کی، اور دونوں میں فرق دیکھیے۔ حاضرہ نے چکر لگائے مگر نبی کو بچانے میں کامیاب نہ ہوئی، اور حسین نے بھی چکر لگائے مدینے سے مکہ، مکہ سے کربلا۔ جب کربلا میں اپنے سر کو سجدے کی حالت میں قربان کیا تو آواز بلند ہوئی کہ اے حسین، آپ نے تمام انبیاء کی محنت کو رنگ لایا ہے، اے حسین تو نے تمام انبیاء کو بچا لیا، حسین تو جو اپنی محنت میں اپنے ہدف اور مقصد میں کامیاب سنیے سے گیا، فقط ایک نبی نہیں، ایک کے بعد حسین نے عالم انسانیت کے لیے ایسا راہ نجات بنا دیا کہ قیامت تک آنے والا انسان سعادت مند ہو ہی نہیں سکتا جب تک کربلا پہ اپنی زمین کو جگائے گا نہیں۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اور حضرہ وہ ہے کہ چکر لگائے، صفا اور مروہ کو خدا کی نشانیوں میں بنایا، لیکن یہ صفا اور مروہ، یہ دو پہاڑیوں کے درمیان ساتھ چکر لگانا خدا نے رکھ دیے اور حج کا ایک عمل بنا دیا۔ کہا دیکھو حضرہ کی محنت یہ تھی کہ اس کی عظمت یہ تھی کہ ہر حاجی جب خانہ کعبہ کا طواف کرنے آئے تو سب سے پہلے اس صفا اور مروہ کے چکر لگائے۔ یہ حاضرہ کی محنت تھی کہ عام حاجیوں کو حکم ہوا کہ جاؤ حاضرہ کی سنت پہ عمل کرو۔ یہ حسین کا عمل تھا کہ جس نے کربلا پر پا کی اور تمام انبیاء کی محنت کو جب رنگ لائے اور تمام انبیاء کی محنت کو بچایا تو خالق نے آواز دی کہ حسین تیری محنت اور حاضرہ کی محنت میں فرق اتنا ہے کہ حاضرہ کی محنت میرے لیے تھی، اس لیے میں نے تمام حاجیوں کو حکم دیا کہ سنت کو باقی رکھو، سنت پہ عمل کرو، لیکن تیری محنت کو میں نے اتنا عظیم اور دوبارہ کر دیا۔ ارے حسین تیری دلی پہ چکر لگانے والے عام انسان نہیں، تیری محنت یہ تھی کہ 1,24,000 پیغمبر کو جب بچایا تم نے کالے کے کائنات ہو کر شب جمعہ کو آدم سے لے کے خاتم تک حکم دیتا ہوں کہ جاؤ جنت کو چھوڑ کے میدان کربلا میں جا کے ایک محسن انسانیت کی دلی کے ارد گرد چکر لگا کے عالم انسانیت کو بتاؤ۔ ارے حاضرہ وہ تھی جو ہر عام و خاص جا کے چکر لگائے گا، لیکن جو حسین کی محنت ہے جہاں پہ انبیاء آ کے طواف کریں گے۔ یہ طواف پر محمد و آل محمد۔ وہ حاضرہ کی محنت تھی کہ ہر عام و خاص جائے، حاضر کو فاضح دی جائے، جا کے چکر لگائے، لیکن یہ کربلا کی عجب عظمت ہے کہ خالق کائنات فرماتا ہے جب شب جمعہ ہوتی ہے تمام انبیاء کو حکم ہوتا ہے چھوڑ دو جنت کو، چلے جاؤ میدان کربلا میں، ذریعہ سید الشہداء کے ارد گرد چکر لگاؤ۔ اس لیے کہ یہ کربلا وہ ہے کہ جس نے تمہارے مشن کو زندہ کیا، اور جس نے کربلا کو ایجاد کیا اور وجود میں لائے، وہ ہے محسن انسانیت۔ تو یہ عظمت تھی حسین کی۔ اور دو جملے اور سن لیجیے اور آپ کی ذہن میں تمام کر دوں۔ کل بھی کچھ عرض کیا تھا، تمام رشتے نہ اتنا وقت ہے نہ بیان کیا جا سکتا ہے۔ امام حسین ذاتی کردار کے اعتبار سے دیکھیں اتنی عظمت، اور رشتے داروں کے اعتبار سے دیکھیں، فقط ایک ایک جملہ سب کے حوالے سے عرض کرتا چلوں اور آپ کی ذہن میں تمام کر دوں۔ ارے حسین کون؟ حسین وہ ہے جو مرکز طہارت، جس طرح کا عرض کیا تھا، حسین بور جو مرکز عصمت، حسین بور جو مرکز امامت۔ ارے حسین کا ہر رشتہ عظیم رشتہ نظر آتا ہے، ان کے باپ کو دیکھو امام، ان کی والدہ کو دیکھو معصومہ کونین، ارے ان کے بھائی کو دیکھو حسن مجتبیٰ، ان کے بیٹوں کو دیکھو امام، ارے ان کے نانا کو دیکھو سید الانبیاء والمرسلین۔ امام حسین کے جس رشتے پر نگاہ کرو گے ایک عظمت کا سمندر نظر آئے گا۔ حسین کسی رشتے سے کسی سے کم نہیں۔ ارے دادا کو دیکھو محسن اسلام، مربی پیغمبر اسلام، آج تک انسانیت یہ کہتی رہی نہ جانے تاریخ نے کتنی خیانتیں کی اور کتنا ظلم کیا. کہا کہ جناب ابو طالب نے کلمہ نہ پڑھا تھا. فرماتے جب بات آ گئی ہے تو ایک کلمہ اور سن لیجئے. بخاری میں ایک روایت ہے نقد کرنا یا اس کو غلط بیان کرنا یا غلط عادت کرنا یہ الگ مقام ہے, لیکن میں آج یہ لیتا ہوں. کہا کہ پیغمبر کا جب آخری زمانہ آیا تو پیغمبر اسلام جناب چچا ابو طالب کے سرانے گئے. جب جناب ابو طالب دنیا سے جانے لگے, ہے روایت دکان میں جا کے آپ مطالعہ کر سکتے ہیں, کہ پیغمبر اسلام گئے اور جا کے اپنے چچا کے کان میں کہا کہ چچا اب تو دنیا سے جا رہے ہو, اب تو کلمہ پڑھ لو, اب تو کلمہ پڑھ لو. یہ بھی ایک تاریخ کا عجب انداز تھا کہ پیغمبر اسلام ایک چیز کو چھپانا چاہتے تھے اور چلائے ابو طالب اور پیغمبر کے اور کوئی نہیں تھا, اور پیغمبر نے بھی فقط کان میں جا کے کہا کہ کوئی اور نہ سنے کہ اے چچا اب تو کلمہ پڑھ لیجیے جب دنیا سے جانا ہے. تو یہ مسلمان اتنا عجیب مسلمان نظر آتا ہے, ارے یہ سننے پہ آئے تو وہ چیزیں جو وجود میں نہیں ہوتی ان کو بھی سن لیتا ہے, اور جن کو پیغمبر چھپانا چاہتے ہیں ان کو بھی سن لیتا ہے, اور نہ سننے پہ آئے تو ملے عام میں جو اعلان کیا جاتا ہے اس کو بھی نہیں سنتا. کہ سرور پر محمد یہ سننے پہ آئے تو نہ جانے کتنا کچھ سن لیتا ہے, نہ سننے پہ آئے تو میدان غدیر کی بات بھی اس کو سنائی نہیں دیتی. نہ جانے وہ پیغمبر, میں عجیب ایک جملہ آپ کر دوں, عجب ہے کہ پیغمبر ایک چیز کو چھپانا چاہے اور یہ مسلمان اس کو برملا کر دے, یا نبوت پہ اقرار نہ کرو. ارے نبوت کا اعتبار اب اتنا ہی رہ گیا کہ جس کو پیغمبر چھپانا چاہتے تھے وہ سب کو معلوم ہو گیا, اور جس کو پیغمبر بتانا چاہتے تھے وہ سب پہ نفی ہو گئی. یہ بھی ادب ظریفی ہے, ستم ظریفی ہے تاریخ کی, کہ جب انسان تاریخ میں اس قسم کے مطالب پڑھتا ہے تو واقع عقل انسانی حیران اور پریشان رہ جاتی ہے کہ آخر یہ ظلم ہوا کیوں. تو عرض کر رہا تھا کہ حسین کے جس رشتے کو دیکھو ایک عظیم رشتہ نظر آتا ہے, اور تاریخ کے ادب جملے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ابو طالب نبی تھے, لیکن تاریخ میں ایسے نمونے ہیں. فرصت نہیں کہ بعض لوگوں نے کہا تھا کہ جناب ابو طالب انبیاء کی صف میں ہیں اور خود نبی ہیں. میں ان کی طرف ابھی اشارہ نہیں کرنا چاہوں گا. محرقین نے اور وہ جو علماء اسلام ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب ابو طالب کا سلسلہ انبیاء میں ہے. اور بہترین دلیل کیا تھی؟ بہترین دلیل ان کی یہ تھی کہ جب دعوت ذوالعشیرہ ہوئی اور پیغمبر نے سب کو جمع کیا اور جناب ابو طالب بھی موجود تھے, جب آیا نازل ہوئی کہ پیغمبر وان سے عشیرت اقربین اپنے قریبیوں سے دعوت تبلیغ کو شروع کرے, تو جناب ابو طالب بھی بیٹھے تھے. اور تاریخ میں ادب جملے رقم کر دیے, تاریخ تبلیغ میں یہ جملے موجود ہے, جا کے پڑھ لیجیے گا. جناب ابو طالب نے کہا جب سب موجود تھے پیغمبر اسلام کو مخاطب کر کے کہتے ہیں, بھتیجا نہیں کہا بلکہ جناب ابو طالب نے کہا کن یا سیدی و مولاي, اے میرے سید و سردار, اے میرے مولا اٹھیے, بلغ ما انزل الیک من ربک. ابھی تک پیغمبر نے اعلان نہ کیا تھا کہ ابو طالب نے اعلان کیا کہ اے میرے مولا اٹھیے اور وہ پیغام پہنچا دیجیے جو خدا کی طرف سے تم پہ نازل ہوا. ارے پیغمبر نے بھی پیغام کو بتایا نہ تھا, یہ ابو طالب کو کہاں سے معلوم ہو گیا کہ خدا کی طرف سے کوئی پیغام اس نبی پہ آیا ہے؟ تو بعض لوگوں نے جب اس کو پڑھا تو اسی سے انہوں نے اقرار کر لیا کہ ابو طالب اپنی عصمت اور ابو طالب اپنے مقام کے اعتبار سے اتنے عظیم تھے کہ بڑی بڑی الہی جو پیغمبر پہ نازل ہوئی تھی اس کو جانتے تھے. تبھی تو کہا تم سیدی و مولا بغل وہی آیت جو خدا نے سورہ مائدہ میں نازل کی, اس کا علم جناب ابو طالب کو پہلے سے تھا. ابو طالب کوئی عام اور معمولی انسان نہیں تھا. فرصت نہیں ہے, اگر فرصت ہوئی تو کل اس حوالے سے ایک اور جملہ آپ کے حوالے کروں گا ایمان ابو طالب کے حوالے سے اور قرآن کی آیات سے سہارا لیتے ہوئے. ابو طالب کو دیکھا مربی اسلام, ارے دادی کو دیکھیے فاطمہ بنت اسد. تاریخ نے عجب رقم کیا کہ جب فاطمہ بنت اسد آئیں وہ بھی ایک خاتون تھیں, مریم بھی اپنے زمانے کی خاتون تھیں, مریم بھی مقدس, فاطمہ بنت اسد بھی مقدس, لیکن جب مریم ولادت کے قریب آئیں تو خالق نے کہا چلے جائیے. اگر تو یہ عجب رخ ہے انشاءاللہ اگر فرصت ہوئی تو اس پہ ضرور عرض کروں گا کہ بعض لوگ اس کو توہین کے پہلو سے ذکر کرتے ہیں. واللہ کوئی توہین کا پہلو نہیں ہے, ایک عجب اثر اور راز الہی کا کہ جس بنیاد پہ خالق نے کہا کہ چلے جائیے. ابھی فرصت نہیں تو سمجھ میں یاد کروں, ان شاء اللہ اگر فرصت ہوئی تو بعد میں یاد کروں گا. توہین کا پہلو نہیں تھا, ایک درس دینا تھا خالق کے کائنات کو, ایک مطلب سمجھانا تھا, ایک عظیم مطلب سمجھانا تھا. تبھی مریم سے کہا کہ آپ یہاں سے چلی جائیے, اور فاطمہ بنت اسد سے کہا کہ آپ آ جائیے. ارے معمولی دروازے سے نہ آئے, اگر معمولی دروازے سے آئیں گی تو عالم انسانیت یہ کہے گا کیونکہ کعبہ کے متغلی بن ہاشم ہے تو چابی تھی اندر چلی گئی. ارے نیا در بنوایا اور نیا دروازے کا انتظام کیا اور فاطمہ بنت اسد کو اندر بلوایا, یہ کون ہے؟ حسین کی دادی. حسین کی نانی کو دیکھیے, جناب خدیجہ الکبرا. تاریخ نے یہ لکھا کہ جب جناب خدیجہ کا مال تجارت اکٹھا کر دیا جاتا تھا, ایک طرف مال تجارت اور ایک طرف اونٹ سوار کو جب کھڑا کیا جاتا تھا تو وہ اونٹ سوار نظر نہیں آتا تھا, اتنی مالدار تھا اونٹ. لیکن جب وہ دنیا سے گئی, تاریخ نے یہ لکھا ہے, جب دنیا سے گئی تو خدیجہ کے گھر میں اتنے پیسے نہ تھے کہ جناب خدیجہ کے پیسوں سے ان کا کفن خریدا جائے. سب کچھ اسلام پہ قربان کر دیا. یہ کون؟ حسین کی نانی. اور جتنے رشتوں کو دیکھتے چلے جائیں آپ کو ایک عجب سمندر نظر آئے گا کرامتوں کا, ایک عظیم سمندر نظر آئے گا شرافتوں کا, ایک عظیم سمندر نظر آئے گا عصمتوں کا. تو حسین ہر جہاد سے مرکز عصمت, مرکز امامت, مرکز تخارت, مرکز صداقت کے مقابلے میں ہوگا. ظاہر سی بات ہے دو اپوزٹ راستے جب آئے گی, اگر یہ طاہر ہے تو مقابلے میں آنے والا نجد, اگر یہ صادق ہے تو مقابلے میں آنے والا کاذب, اگر یہ معصوم ہے تو مقابلے میں آنے والا کاذب. یہ اقلیت زندہ ہے. لیکن اب تاریخ کے حوالے سے یزید کے بارے میں چند جملے سن لیجیے. یزید کون؟ ابھی برادر محترم فرما رہے تھے امام کا وہ خطبہ جو محمد حنفیہ کو کہا کہ دیکھو میں حسین اور وہ یزید. یزید کون؟ شارب الخم, لائب بالکمار. یزید دو سو پانچے کو فاجر ہے. ارے شراب پیتا ہے اور بندروں سے کھیلتا ہے, کتوں کو نچاتا ہے, یہ ذاتی عمل. اور واقعی اس کے تمام رشتوں کو بھی ایک ایک جملے میں سب کو رقم کرتا چلا جاؤں. باپ کون؟ معاویہ بن ابی سفیان. اور باقی تفصیلات مجھے عرض نہیں کرنا, فقط ایک جملہ واقعہ کے حوالے سے سن لیجیے. واقعہ کون؟ جب یہ کامیاب ہوگا ان شاء اللہ تفصیل سے انہی مجالس کے دوران اس کو بیان کیا جائے گا. پیغمبر اسلام نے اپنے صحابی کو بھیجا کہ جاؤ اس کو بلا کے لے کے آؤ. جب بلانے گئے تو اس نے کہا کہ میں کھانے میں مصروف ہوں, بعد میں آؤں گا. پیغمبر نے تین مرتبہ بھیجا, یہ نہیں آئے. پیغمبر نے اس کے بارے میں بد دعا کی کہ ماں اشبا اللہ بدنا, کہ خالق کائنات اس کے پیٹ کو نہ بھرے. اور تاریخ نے یہ جملے لکھے کہ جب وہ مر رہا تھا تب بھی اس کی ایک آواز تھی کہ کچھ ہے کھانے کے لیے, کہ میری بھوک ابھی تک ختم نہیں ہوئی. یہ نفرین تھی اور بد دعا تھی پیغمبر کی اس والدہ کے بارے میں جو یزید کا باپ ہے. دادا کون؟ وہ بھی عجب ابو سفیان. اور واقعی مسلمان جب آتے ہیں نہ جانے کس عقل پہ ان کی تارے پڑے ہوئے ہیں, جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان کو ڈفرینس نظر نہیں آتا ابو طالب اور ابو سفیان میں. ابو سفیان کے لیے تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ جب خلافت چلتی چلتی تیسرے مقام پہ آئی تو یہ ابو سفیان نابینا ہو چکا تھا, بینائی اس کی ختم ہو چکی تھی. تو یہ جب گیا اور کہا کہ دیکھو خلافت جب تیسرے مقام پہ آئی ہے تو وہاں پہ گیا اور کچھ کہنے لگا تو سب سے پہلے کہتا ہے کہ یہاں پہ کوئی بنو ہاشم میں سے تو نہیں بیٹھا ہوا. سب نے کہا کہ نہیں کوئی نہیں بیٹھا ہوا. تو وہاں پہ اس نے ایک جملہ کہا. کیا جملہ کہا؟ کہ دیکھو یہ خلافت بڑی مشکلوں سے ہمارے خاندان میں آئی ہے, بعد رہا کل گرا, اس کو گیند کی طرح نچاؤ. لیکن یاد رکھنا جب گیند کی طرح چلاؤ تو اس کا مرکز آپ کے ذہن سے نہیں نکلنا چاہیے, اس کا مرکز بنو امیہ ہونا چاہیے. یہ خلافت کھیل ہے, یہ خلافت تماشا ہے, یہ خلافت مشغلہ ہے. اس کو چلاؤ اور اس کو نچاؤ اور یاد رکھو بنو امیہ سے باہر نہ جانے پائے. اور باقت نے حضرت جملہ کہا فما ہنالک جنت بلا نار. ارے یہ پیغمبر تو آیا تھا حکومت کرنے کے لیے, نہ کوئی جنت ہے نہ کوئی جہنم ہے, حکومت کرنے کے لیے آیا تھا. حکومت اس کے ہاتھ سے چلی گئی, اب تم جانو اور حکومت جانے, نہ کوئی جنت ہے نہ جہنم. یہ کون؟ یزید کا دادا. تو ظاہر ہے جو ابو سفیان ایسا تھا تو بیٹے کو دو قدم آگے ہی جانا چاہیے تھا. بات کروں گا کہ وہ کیسے دو قدم آگے گیا. اور نانا اور نانی کے اعتبار سے میں کچھ نہیں کہوں گا, اس لیے کہ مجھے خود بھی معلوم نہیں. اس کی ماں کا نام میں سنا تھا جو عیسائی خاندان سے تعلق رکھتی تھی, تو جب ماں عیسائی ہے تو نانا نانی قطعاً عیسائی ہوں گے, مسلمان نہیں. جتنے بھی باپ فضیلت ہو جائیں گے ہے تو پھر بھی عیسائی, مذہب اسلام پہ نہیں. تو یقین نانا نانی کے اعتبار سے عیسائی اور دادا دادی کے اعتبار سے آپ نے دیکھ لیا. اور دادی کا ایک اور جملہ سن لیجئے, جب سید الشہداء جن کو پیغمبر اسلام نے سید الشہداء کہا تھا, حمزہ سید الشہداء, کہ ہر شب جمعہ کو جناب شہزادی کونین زہرا سلام اللہ علیہا اللہ شب جمعہ کو ایک حمزہ سید الشہداء کی قبر پہ جا کے گریا کرتی تھی. وہ حمزہ, اب یہی حمزہ جب جنگ احد میں شہید ہوئے تو یزید کی نادی ہند گئی اور کلیجہ چاک کر کے اسے چبایا اور تاریخ نے اس کو لقب دیا عاقلۃ المقبات. اور زیارت عاشورت میں ہے کہ خدا لعنت کرے ان پہ کہ جنہوں نے پیغمبر کو تکلیف دینے کے لیے سید الشہداء کے کلیجے کو چبایا. یہ دادی ہے یزید کی. اب یہ تاریخ میں جملے ہیں, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. اب جب اتنے جملے یزید کے حوالے سے مل گئے تو یزید کو دو قدم آگے ہی ہونا چاہیے تھا. ابو سفیان نے کیا کیا, نابینا تھا لیکن خلافت جب تیسرے مقام پہ آئی یہ اندھا تھا, لاٹھی کے دھارے پہ چل کے گیا اور حمزہ سید الشہداء کی قبر پہ جا کے لاتے مار کے کہتا ہے کہ اے حمزہ اٹھو اور دیکھو جس لیے تم نے ہمارے بڑوں بڑوں کو قتل کیا تھا آج وہ خلافت ہمارے گھر میں آ چکی ہے. آج دیکھو کہ ہم نے تم سے کیسے بدلے لیے ہیں. ارے تمہارا خاندان گھروں میں بیٹھا ہے, ہم جو چاہے کریں. یہ ابو سفیان. اور یزید نے کیا کیا, جو دادا سے دو قدم آگے بڑھا. یزید نے تین سال حکومت کی ہے, تین سال سے زیادہ یہ زندہ نہیں رہا. پہلے سال اس نے کیا کیا, واقعہ کربلا رونما ہوا. دوسرے سال کیا کیا, اس نے مدینہ پیغمبر کو کاراں کیا اور مدینہ پیغمبر میں جا کے مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے اور تین دن تک مدینہ رسول کو مباح قرار دیا اور کہا اپنے فوجیوں سے کہ یہ مدینہ کی خواتین تمہارے لیے آزاد ہے, جس طرح چاہو استعمال کرو. تو تاریخ نے لکھا کہ 40,000 حرامی بچہ پیدا ہوا. یہ دوسرے سال کا کردار. اور تیسرے سال کی حکومت نے کیا کیا, ارے خانہ کعبہ کو پامال کیا اور خانہ کعبہ میں جا کے اپنے گھوڑے باندھے اور منبنی سے بیت اللہ کو جا کے پامال کیا. تو یزید نے تاریخ میں بتا دیا کہ آنے والے انسان یہ یاد رکھنا, یزید کا عمل یہ ہے کہ پہلے سال امامت کو قتل کرتا ہے, دوسرے سال نبوت کو قتل کرتا ہے اور تیسرے سال توحید کو نشانہ بناتا ہے. ارے یزید کے کردار پہ چلنا ہے تو امامت اور نبوت اور توحید کو قتل کرتے چلے جاؤ. اگر اسی کو الٹ لو تو امام حسین وہ ہے جو امامت کو بچا لے, جو نبوت کو بچا لے, جو توحید کو بچا لے. اسلام پر محمد و آل محمد. امامت کو قتل کرنے والا اور ہے, امامت کو بچانے والا اور ہے. یہ دو کردار ہیں اور یہ دو کردار ہمیشہ اس کائنات میں قیامت تک رہیں گے. یہ انسانیت پہ ہے کہ کس کردار پہ عمل کرتا ہے, کس کردار کو اپناتا ہے. اور عجب خالق کائنات نے یہ فضیلت دی امام کو. دیکھیے مسافر کی نماز قصر ہو جاتی ہے, مسافر کی نماز جب سفر میں جاتا ہے تو اس کی نماز قصر ہو جاتی ہے, چار رکعت سے دو رکعت ہو جاتی ہے. اور آپ اس مسئلے کو بخوبی جانتے ہیں کہ چار ایسے مقام ہیں کہ جہاں پہ انسان کی نماز قصر نہیں ہوتی. کون کون سے ہیں؟ پہلا مقام تو بیت اللہ, اگر وہاں پہ جائیں تو آپ کی نماز قصر نہیں. مسجد نبوی میں چلے جائیں تو آپ کی نماز قصر نہیں پوری ہے, یعنی پڑھ سکتے ہیں. مسجد کوفہ, وہاں پہ بھی آپ کی نماز پوری ہے. اور چوتھا مقام سید الشہداء سلام اللہ علیہا, ان کی سری کے ساتھ گنبد کے نیچے اگر زائر سفر کر کے جائے تو خدا نے عجب عظمت دی, کہا کہ دیکھو یہاں پہ بھی تمہاری نماز پوری ہے. تو شریعت نے ایک عجب قانون دیا, کہا دیکھو انسان تم مسافر ہو, عالم سفر میں ہو, تم اپنے وطن سے دور ہو لیکن چار مقام تمہارے وطن ہیں. توحید تمہارا وطن, نبوت تمہارا وطن, بیت اللہ میں جاؤ تمہارا وطن, مسجد النبی میں جاؤ تمہارا وطن, کوفہ میں چلے جاؤ یہ تمہارا وطن, کربلا میں چلے جاؤ یہ تمہارا وطن. اب تم مسافر نہیں. تو خدا نے عجب جملے امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے کہے, تاکہ انسان جب تو سفر کرتا ہے تو یقیناً تو مسافر ہے, لیکن جب چار مقام پہ آئے گا تو تم مسافر نہیں, تو اپنے گھر میں پہنچ گیا, تو اپنے وطن میں پہنچ گیا. جب مرکز توحید میں آ جائے تو تیرا گھر ہے, مرکز نبوت میں آ جائے وہ تیرا وطن ہے, ارے مرکز ولایت مسجد کوفہ میں آ جائے وہ تیرا وطن ہے, اور مرکز شہادت میں آ جائے وہ بھی تیرا اپنا گھر ہے. تو امام حسین نے ایک تعلیم دی کہ دیکھو میں نے سب کچھ قربان کیا تھا کس کے لیے, مرکز ولایت کو بچانے کے لیے, مرکز نبوت کو بچانے کے لیے, مرکز توحید کو بچانے کے لیے. تو خالق نے مجھے انعام دیا کہ جس طرح وہ تمہارے وطن, اسی طرح یہ سید الشہداء کا حرم بھی تمہارا وطن. اگر یہاں پہ جاؤ گے تم مسافر نہیں, اپنے گھر میں آ گئے, جب اپنے گھر میں آؤ گے تو تمہاری نماز پوری ہو جائے گی. ایک سلام پر میں محمد و آل
محمد.
اور یاد رکھیے گا کہ اگر خدا تک جانا چاہتے ہو اور اگر پیغمبر تک جانا چاہتے ہو تو اس کا راستہ کہیں اور سے نہیں جاتا, اس کا راستہ کربلا سے شروع ہوتا ہے اور توحید پہ جا کے ختم ہوتا ہے. راستہ بھی امام نے بتا دیا کہ دیکھو اگر توحید جیسے مرکز میں خود کو پہنچانا چاہتے ہو تو آؤ اپنی جمیں کو کربلا پہ جھکاؤ, کربلا سے چلو مرکز ولایت میں, وہاں سے سفر کرو مرکز نبوت میں, اور وہاں سے تم پہنچو گے مرکز توحید میں. اور امام حسین علیہ السلام نے اس مرکز توحید و نبوت و ولایت کو بچانے کے لیے نہ جانے کتنی قربانیوں کا بارگاہ الہی میں نذرانہ پیش کیا. اور انسان جب ان کا مطالعہ کرتا ہے تو حیران اور پریشان ہو جاتا ہے کہ آخر یہ کیسا عظیم انسان تھا, آخر اس کے دل میں, اس کے پہلو میں کیسا دل تھا کہ عجب انداز میں قربانیوں پہ قربانیاں دیے جا رہا ہے اور خالق کی بارگاہ میں ایک ہی دعا کر رہا ہے, رضم بے قداری و تسلیم امرے لا معبود سواک. تو حسین جو جب سب لوگ آ رہے تھے حج کی طرف خانہ کعبہ میں, اور کعبہ کی ایک غرمت بھی ہے جو مرکز توحید میں آ جائے وہ مقام امن میں ہوتا ہے, اور ہے جو لوگ حاجی ہیں وہ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے کہ جب انسان حج کا احرام باندھ لیتا ہے تو اس پہ کائنات کی تمام چیزیں حرام ہو جاتی ہیں, وہاں پہ کسی پرندے کا بھی خون نہیں بہا سکتا, وہاں پہ حتیٰ مچھر کو نہیں مار سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مقام امن ہے, حفاظت کا مقام ہے. وہی مقام امن جو جانوروں اور حیوانوں کے لیے تو حفاظت کا مقام تھا, لیکن وہ خانہ کعبہ نواسہ رسول کو امان نہ دے سکا. سب حاجی آ رہے تھے, حج کا احرام باندھا ہوا تھا, یزید نے کچھ فوجیوں کو روانہ کیا تھا کہ جاؤ امام جب حالت طواف میں ہوں تو وہیں پہ امام کو قتل کر دینا. اب امام جانتے تھے علم غیب کے ذریعے کہ یزید کی طرف سے کچھ گنڈے آئے ہوئے ہیں, اور نہ فقط میرا خون بہا دیں گے بلکہ میرا خون اس آتن میں بہے گا کہ خود خانہ کعبہ کی عظمت پامال ہو جائے گی اور میرا خون ذائقہ چلا جائے گا. تو امام نے اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کر کے کعبہ سے جا کے الوداع کی, اور عجب جملے کہے امام نے, خانہ کعبہ کو جا کے کہتے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ امام عوض وہ ہوا کرتا ہے کہ کائنات کے ہر درجے کو مخاطب قرار دے کے اس سے گفتگو کر سکتا ہے, اس کی گفتگو کو سن سکتا ہے, یہ مقام امامت ہے. خانہ کعبہ سے کہنے لگے, اے بیت اللہ سب حاجی تیرے ارد گرد چکر لگائیں گے, لیکن میں تیری عظمت کو بچانے کے لیے اپنا احرام عمرے میں تبدیل کر کے تجھے الوداع کرنے آیا ہوں. عجب عالم تھا, عجب نہیں کہ امام کو چند جملے زبان حال سے کہے ہوں. کعبہ نے کہا کہ کہاں جا رہا ہے؟ ارے میری عظمت یہ ہے کہ میرے اندر صفا و مروہ ہے، لوگ آتے ہیں ان کے درمیان چکر لگاتے ہیں، اپنا حج مقبول کراتے ہیں۔ امام نے کہا کہ اے کعبہ تیری عظمت یہی ہے کہ اس کے اندر صفا و مروہ ہے، میں بھی ایک کعبہ تعمیر کرنے جا رہا ہوں، میدان کربلا میں کعبہ تعمیر کروں گا اور وہاں بھی میں ایک صفا و مروہ بناؤں گا۔ صفا کا صفا اور مروہ کا میدان کیا ہوگا؟ ارے تیرے اندر صفا اور مروہ کی دو چوٹیاں اور دو پہاڑیاں ہیں، میرے کربلا کے کعبہ میں دو ایسے صفا اور مروہ ہوں گے، ایک طرف میری بہن کا خیمہ ہوگا اور ایک طرف میرا خیمہ ہوگا۔ جب رات کا وقت آئے گا تو میں کبھی اپنے خیمے سے بہن کے خیمے جاؤں گا، کبھی بہن کے خیمے سے اپنے خیمے آؤں گا، کبھی اپنے خیمے سے سید سجاد کے خیمے میں جاؤں گا، کبھی اپنے خیموں سے چل کے میں اپنے اصحاب کے خیمے میں جاؤں گا۔ تو صحابہ نے کہا اے حسین میرے اندر فقط صفا و مروہ نہیں، ارے میرے اندر قربان گاہ بھی ہے۔ جب حاجی اپنا حج مکمل کر لیتا ہے تو یہاں پہ آ کے قربانی دیتا ہے، اللہ آ کے قربانی دیتا ہے۔ حسین نے پوچھا حاجی قربانی کس چیز کی دیتا ہے؟ کہا کوئی اونٹ ذبح کرتا ہے، ارے کوئی گوشت بند ذبح کرتا ہے۔ امام نے فرمایا اے کعبہ میں کربلا میں ایسا کعبہ بنانے جا رہا ہوں، ارے میں وہاں بھی قربانیاں دوں گا، ارے یہاں پہ جانور قربان ہوتے ہیں، ارے تم نے میری کسی قربانی کا نام عباس ہوگا، ارے کسی قربانی کا نام علی اکبر ہوگا، ارے میری ایک قربانی کا نام میرے چھ ماہ کا پیاسا بچہ علی اکبر ہوگا۔ صدر اللہ خدا نے سوائے ہمیں حسین کے امام خانہ کعبہ کو الوداع کر کے جانے لگے، اور تاریخ نے تین قسم کے کردار امام کے سامنے رکھے، ایک محمد انبیاء اور دوسرا عبداللہ ابن عباس جو حضرت امیر کا انتہائی لاڈلا شاگرد تاریخ میں مشہور ہے، اور تیسری ام المومنین ام سلمہ۔ یہ تین ایسی اسلام کی معتبر شخصیات تھیں، انہوں نے مکہ کی سرزمین پہ امام سے آ کے ایک درخواست کی، محمد انبیاء کہنے لگے بھیا کہاں جا رہے ہو؟ امام نے کہا میں کوفہ کی طرف جا رہا ہوں۔ محمد انبیاء کہتے ہیں بھیا یہ کوفہ وہ ہے جس نے آپ کے بابا کے ساتھ وفا نہیں کی، ارے تیرے بھائی حسن کے ساتھ انہوں نے وفا نہیں کی، تم کیوں کوفہ کی طرف جا رہے ہو؟ امام نے محمد کو جواب دیا اے محمد انبیاء میں اپنی مرضی سے نہیں جا رہا، میں نے کہا میں اپنے نانا کو دیکھا ہے اور نانا کی بارگاہ میں التجا کی ہے، ارے نانا تیری امت نے مجبور کر دیا، تیرا نواسا جا رہا ہے۔ تو نانا نے کہا کہ حسین یاد رکھو جب تک کر بغیر نہ جاؤ گے میرا دین نہ بچے گا، شاء اللہ علی اللہ کا تبیلا، ارے خدا تجھے خون میں دیکھنا چاہتا ہے، شاء اللہ علی اللہ نہ سوایا، اور مسورات کو بھی دے کے جاؤ کہ خدا کی مشیت یہ ہے کہ ان کے ہاتھوں میں رتن ہوں، ارے ہاتھوں میں دے دیا ہوں۔ خاموش ہو گئے۔ عبداللہ ابن عباس نے آ کے ایک جملہ کہا امام سے، کہتے مولا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ امام نے کہا اے عبداللہ تجھے معلوم نہیں کہ میرے نانا کے دین پہ ایک ایسا وقت آ گیا ہے کہ ایسا آپ کے مسلط ہو گیا کہ اس نے میرے نانا کے حرام کو حلال کر دیا اور میرے نانا کے حلال کو حرام کر دیا، ارے میں اپنے نانا کے دین کو بچانے جا رہا ہوں۔ تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں مولا کوفہ کی سرزمین تو یمن کی سرزمین نہیں، ارے مکہ کے لیے کیوں جا رہے ہو؟ یہ مکہ سرزمین امن ہے۔ امام نے کہا یہ مکہ سب کے لیے امن کی زمین ہے لیکن نواز رسول کے لیے یہ عبادت کی جگہ نہیں، ارے یہ عبادت کی جگہ نہیں، مجھے جانا ہے۔ آپ نے جملہ عبداللہ ابن عباس کا سنی لیا، عبداللہ ابن عباس آگے بڑھ کے امام سے کہتے ہیں کہ مولا اچھا اگر جانا ہی ہے تو چلے جائیے، لیکن ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی، ارے اگر کوفہ کی طرف جانا ہی ہے تو چلے جائیے، تمام ہم لوگ کے اہل ہندوستان، ارے تم مسلمین کو ساتھ میں کیوں لے کے جا رہے ہو؟ ارے جانا ہے تو چلے جائیے، ان مسورات کو نہ لے کے جائیے، یہ سننا تھا کہ شہزادی ابراہیم زینب نے محمد سے سر کو نکالا اور عبداللہ کو مخاطب کیا، اے عبداللہ تو بہن اور بھائی میں جدائی کرنا چاہتا ہے، ارے یہ بہن بھائی کے ساتھ نہ چھوڑے گی، میں دعا کرتا ہوں اے خدا بند عالم ان بھائی اور بہن میں جدائی نہ ہو، ارے عاشور تک جدائی نہ ہوئی، ارے عاشور آیا، ارے ستر ختم کے پاس لیتے، یہ بہن میرا تو زبا ہوتا دیتی رہی، ارے بھائی کو بتا نہ سکی۔ اور آخری جملہ ام سلمہ کا، ام سلمہ نے پوچھا میرا بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ امام نے کہا میں سفر پہ جا رہا ہوں۔ یہ ام سلمہ کہتی ہے بیٹا اچھا جب سفر پہ جا رہے ہو تو تمہاری ماں کو کیسے معلوم ہوگا کہ میرا بیٹا سفر میں آنند سے ہے، ارے سفر میں اطمینان سے ہے، ارے سفر میں عالم سکون میں ہے، مجھے کیسے پتا چلے گا؟ امام نے ایک مرتبہ سرزمین کربلا کو حکم دیا، سرزمین کربلا بلند ہوئی، امام نے وہاں سے ایک مٹھی گھاس کی اٹھائی اور ام سلمہ کے حوالے کر دی، کہا اے نانی اما یاد رکھو ہر روز صبح اس خاص کو دیکھنا، جب تک یہ خاص باغ رہے سمجھنا میرا بیٹا میں خون رہے، جب یہ خاص خون میں بدل جائے سمجھنا میرا حسین شہید ہو گیا۔ ارے جلدی کا دن آیا، ام سلمہ کی آنکھ لگی، سامنے پیغمبر کو دیکھا، ارے سر پہ امامہ نہیں، دور پہ امامہ نہیں۔ ام سلمہ نے پوچھا اے یا رسول اللہ یہ کیسی حالت ہے؟ پیغمبر کہتے ام سلمہ تو آرام کر رہی ہے، ارے میں میدان کربلا سے آرام، ارے میرا نواسا شہید ہو گیا، ارے اس کو پیاسا مارا گیا۔ ام سلمہ طرف کیوں تھی؟ ارے آپ کو دیکھا تازہ خون جوش مار رہا تھا، ماں حسینہ ماں حسینہ کی آواز بلند کی۔ لمبے کرائے ہی بتسلیم اللہ امرے لا فاعل بسباب الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا وسر المستضعفين ان تصلي على محمد وآل محمد وان تفعل بنا ما انت اهله ولا تفعل بنا ما نحن اهله اله العالمين محمد وآل محمد کے صدقے میں ہماری اس بڑی عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف مقبولیت عطا فرما۔ اله العالمین محمد وآل محمد کے تفیل ہمیں تعلیمات کربلا کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین محمد و آل محمد کے صدقے میں اپنی کتاب ہدایت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین محمد و آل محمد کے صدقے میں دنیا میں محبت اہل بیت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت سے بہرہ مند فرما۔ الہ العالمین محمد و آل محمد کے صدقے میں اپنی آخری حجت اور اس دین کے آخری وارث امام زمان علیہ السلام کے ضرور میں تعبیر فرما، ہمیں ان کے آوان اور انصار میں قرار دے۔ الہ العالمین اس محرم کو ہماری زندگی کا آخری محرم قرار نہ دے۔ الہ العالمین محمد و آل محمد کے صدقے جب تک اس دنیا میں زندہ رہیں غم حسین کو منانے کی توفیق عطا فرما، دنیا میں حسین حسین اور قبر میں علی علی کرتے ہوئے مشہور ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بحق محمد و آل الطاہرین صلوات اللہ علیہ وسلم۔